أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز کافی دنوں کے بعد میرا یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے بیچ میں میری طبیعت کچھ ایک دو ہفتے خراب رہی پھر اس کے بعد کچھ حالات بڑے خراب رہے امن و امان کے حوالے سے کچھ اس کی وجہ سے ناغے ہو گئے قرآن پاک کی جو آیت ہم نے جہاں چھوڑی تھی آیت نمبر 21 سورہ سبا کی ہم نے پوری کر لی تھی اب یہاں سے درس اس کے آگے کا شروع ہو رہا فرمایا اللہ رب العزت نے یہ جو آگے آیات آ رہی ہیں یہ توحید کے حوالے سے آ رہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو توحید کا حکم دیا اور ان کے جو اعتراضات اور شبہات تھے توحید کے حوالے سے اس کا بیان یہاں پر ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اصل جو مضمون بیان کیا توحید کا مضمون بکثرت بیان کیا کہ اللہ ایک ہے اللہ کے سوا اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں جنت کا بیان دوزخ کا بیان اور اس بات کا بیان کہ دنیا ایک بے حقیقت چیز ہے یہ کسی طرح ہمارے آپ کے سب کے دماغ میں آ جائے تو ہمارے پتہ نہیں بے شمار ہمارے گناہ ختم ہو جائے آنکھوں سے دیکھتے ہیں پرکھتے ہیں صبح شام اس کا مظہر ہم لوگ دیکھتے ہیں شاید ہی کوئی انسان ہو جو نہ دیکھتا کہ دنیا کوئی حقیقت نہیں آج ہی میں ظہر کی نماز میں ایک جنازے میں شریک تھا آج ہی کی بات ہمارے ایک دوست ہیں بڑے کاروباری بڑا اللہ نے ان کا بڑا وسیع کاروبار دیا کل رات تک اپنی دکان پہ معمول کے سارے کام نمٹائے انہوں نے گھر بھی آئے دکان سے اور کام سارے کیے اور صبح کے قریب انتقال ہو ابھی پچھلے ہفتے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں ملتان کے مولانا قاری دیاس قاری دری صاحب ہوشیار بوری رحمت اللہ علیہ بڑا مدرسہ بھی ہے اور قرآن پاک کی بڑی خدمت کی اس خاندان نے انہوں نے تو اچانک اتنا ملی ان کا انتقال ہو گئی ابھی پچھلے ہفتے کی بات میں نے ان کے بیٹے کو فون کیا وہ بھی عالم ہے ماشاء اللہ میں نے کہا کیا ہوا والد صاحب کو کہہ رہے ٹیلی فون پہ بات کرتے کرتے انتقال ہو کوئی بیماری نہیں کچھ نہیں تو دنیا کی بے حقیقتی تو ہم لوگ صبح شام دیکھتے لیکن عبرت کی نگاہ سے کوئی دیکھے تو وہ دیکھتا اور دیکھنی چاہیے قرآن پاک نے اس بات کو اتنا جگہ جگہ بیان کیا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، پل کی تو خبر ہم میں سے کسی کو ہے نہیں، پل کی خبر نہیں، اور پروگرام ہیں کہ نہ ختم ہونے والے پروگرام، صدیوں کے پروگرام ہیں وہ بھی ختم نہ ہو، تو کیا یہ ہے؟ جب سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہے تو اس دنیا کے خاطر جس کی منٹ کا ہمیں پتہ نہیں، جس کے لمحوں کا ہمیں پتہ نہیں، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جو ہم کماتے ہیں، دنیا میں ہم جو حاصل کرتے ہیں، جس کے پیچھے ہم اپنے رب کی ایک ایک حکم کو توڑتے ہیں، انسانوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، جو ہم کمائیں گے دنیا میں رہ جائے گا، ساتھ نہیں کچھ جانا۔ جب انسان کی موت آتی ہے سب سے پہلے تو انسان کا نام ختم ہوتا ہے، سب سے پہلے نام ختم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کا نام زید ہے، چلتے پھرتے انسان کو کہتے ہیں کہ زید ہے، لیکن انتقال کے بعد کہتے ہیں کہ زید کی میت وہ ہے، اب وہ زید نہیں رہا، وہ زید کی میت ہو گئی۔ بھئی میت کو ادھر لے آؤ، میت کو آگے لے آؤ، جنازہ کب ہوگا، فلانے کا جنازہ کتنے بجے ہوگا، اب وہ زید زید نہیں رہا، اب اس کی میت ہو گئی، اس کا جنازہ ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر اس کے جتنا مال و دولت دنیا بھر میں اس نے کمایا تھا، اثاثے تھے، جائیدادیں تھیں، روپیہ پیسہ تھا، جو بھی انسان کے پاس تھا، اس کی ملکیت اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے ختم کر دیتے، کوئی چیز اس کی ملکیت میں باقی نہیں رہتی، وہ خود بخود اللہ کے بنائے ہوئے حصوں کے مطابق اس کے وراثہ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر انسان کی جب مرتا ہے، انسان کی جب موت آتی ہے، تو شروع میں کچھ دوست وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق دور کا ہوتا ہے، ان کو اطلاع ملتی ہے، وہ صرف افسوس ہی کرتے ہیں، بڑا افسوس ہوا صاحب ان کا انتقال ہو، اس سے آگے کچھ نہیں۔ کچھ وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جن سے فاصلے کا تعلق ہوتا ہے، بہت قریب کے نہیں ہوتے، وہ بھی جنازے میں آ گئے، نہیں تو بعد میں کبھی تعزیت کے لیے آ گئے۔ تیسرے نمبر پر انسان کے اپنے بیوی بچے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں، ماں باپ، جو حیات ہو، وہ روتے رہتے ہیں، غم کرتے ہیں، یقیناً فطری غم ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن آہستہ آہستہ، یہ تو دنیا کا اصول ہے، آہستہ 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 وہ سارا سلسلہ اپنے وقت پر پورا ہو جاتا ہے، لوگ بھول ہی جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد کیا ہوا تھا، کیسے ہوا، کسی نے کیا عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ 10-20 سال کے بعد تو آپ یہ باور بھی نہیں کرا سکتے کہ آپ دنیا میں بھی آئے تھے، لوگوں کو آپ یہ بتا بھی نہیں سکتے کہ آپ دنیا میں آئے بھی تھے، آپ کا کوئی وجود بھی تھا، ہاں کوئی کام کر کے چلے گئے ہو ایسا جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو تو ایک الگ بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جگہ جگہ توحید کا بیان، دنیا کی بے ثباتی کا بیان، دنیا کی ناقدری کا بیان، جنت اور دوزخ کا بیان، آخرت کی پائیداری کا بیان کہ اصل باقی رہنے والی چیز آخرت اور دنیا کی ناپائیداری کا بیان۔ یہاں پر بھی جو مضمون اللہ تعالیٰ شروع فرما رہے ہیں، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ مضمون یہی فرما رہے ہیں کہ اصل چیز توحید ہے، اس کے اوپر لوگوں کے جو اعتراضات تھے اس کا جواب، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو، آپ پکاریے، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، ادعو الذین زعمتم من دون اللہ، تم بلاؤ تو صحیح اپنے ان معبودوں کو اللہ کے علاوہ جن کو تم خدا کے برابر شریک ٹھہراتے تھے، لا یملکونا، یعنی اللہ تعالیٰ ان غیر مسلموں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ کہاں گئے تمہارے وہ معبود جن کو تم اللہ کے اپنے ہاتھوں سے معبود بناتے، اور ان کو پوچھتے۔ میں ایک مرتبہ سری لنکا گیا ہوا تھا، بدھسٹ ملک ہے، بتوں کو پوجا پاٹ کرنے والی، تو میں ایک بازار سے گزرا، پتہ نہیں کہاں تھا، کہاں سے ہم آ رہے تھے، وہ بازار سے میں گزرا تو میں نے دیکھا یہ جیب بازار ہے، پتہ نہیں کیا چیز بن رہی ہے، بڑے بڑے بت بنا رہے تھے لوگ بیٹھے ہوئے، دکاندار جیسے کاریگر ہوتے ہیں نا، وہ کچھ بتوں کا بازار تھا، وہاں بت بن رہے تھے. میں دیکھتا رہا ہوں، گاڑی سے گزرتے ہوئے دیکھا میں نے، میں دیکھتا رہا کہ ایک لائن تھی، بہت لمبی روڈ تھی، ہر دکان کے اوپر بت رکھے ہوئے بھی تھے، اور وہ بتوں کو ٹھوکا پیٹی کر رہے تھے، کوئی الٹا لٹا کے سیدھا لٹا کے مار رہے، کوٹ رہے، ان کو پتہ نہیں کیا کر. میں بہت دیر تک اس بازار کو دیکھتا رہا، میں نے کہا عقل کے اندھوں کو دیکھو، کیسے پڑھے لکھے تو ہیں، کچھ نہ کچھ تو تعلیم ان کے پاس بھی ہے، لیکن ان کے دل و دماغ میں یہ نہیں آئی کہ جس بت کو ہم الٹا لٹا کر ٹھوک رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، کیلے ٹھوک رہے ہیں، اس کے اوپر ہتھوڑیاں چڑھا رہے ہیں، ابھی اس کو سیدھا کر کے اس سے مانگنا شروع کر دیں گے. نہیں آتی بات. میں بہت دیر تک عبرت سے ان کو دیکھتا رہا، میں نے کہا دیکھو نہیں آتی سمجھنے بات، اسی کو اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں، اسی کے مسالے لگا رہے ہیں، ابھی توڑ دیں خود بھی توڑ دیں گے اس کو، اور اس کو کھڑا کر کے اب اس کے آگے پوجا پاٹھ شروع کر دی. عقل کے اندھیری تو کون ہے؟ ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت، بنا ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت، ان سے مرادیں مانگ رہے ہیں، ان سے دنیا کی حاجتیں مانگ رہے ہیں، وہ اپنے خود بننے میں وہ دوسروں کا محتاج، وہ کیا ہماری کسی انسان کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے؟ لیکن عقل کے اندھوں کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ کے برابر سے شروع ہو جاتے ہیں انڈیا سے، اور آپ چلے جائیے سنگاپور تک، یہ سارے بڈھسٹ ملک ہیں، بیچ میں ایک آدھ انڈونیشیا اور ملائیشیا آتا، بنگلہ دیش آتا ہے، باقی سارے بڈھسٹ ممالک ہیں، کروڑوں کے حساب سے انسان ہیں، جہاں پر یہ سارا ملک، یہ سارے ممالک یہ صرف بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو کریں گے. اللہ رب العزت اسی بات کو فرما رہے ہیں کہ تم پکارو ان لوگوں کو، بلاؤ ان لوگوں کو جن کو تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے شریک ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لہم فیہما من شرک وما لہم من ظہیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں وہ مالک نہیں ہیں آسمان اور زمین کے ایک ذرے کے برابر بھی، ذرے کے وزن کے برابر بھی آسمان اور زمین کے مالک. وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ان بتوں کا اس زمین و آسمان کے برابر کے اندر کوئی ادنا سی بھی شراکت داری ہے. اللہ وحدہ لا شریک اس زمین و آسمان کا مالک. وما لہم من ظہیر، اور نہ اللہ کا کوئی ان میں سے کوئی مددگار بھی نہیں تھا. یہ تو ہماری عقلیں الٹی ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے انسانوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں سب کچھ دے دے گا. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، اور یہ بت یہ نفع نہیں دے سکتے سفارش کا کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سفارش بھی کر سکے. الا لمن اذن له، ہاں جس کو اللہ اجازت دے دے، کسی کو اللہ اجازت دے دے سفارش کی تو سفارش وہ کرے گا. اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا، زبان ہی نہیں کھلے گی کسی. اللہ کی بارگاہ میں سفارش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کریں گے. چھوٹے معصوم بچے جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی جنت کی چڑیائیں ہیں، جو بچے نہیں چھوٹے گود کے انتقال کر جاتے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ یہ میرے ماں باپ ہیں. وہ تو بچہ جو زخم تو نہیں جانا اس بچے نے، اس کے ماں باپ کے لیے وہ بچہ سفارشی بنے گا. حافظ قرآن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اپنے خاندان کے ان 10 انسانوں کے لیے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اس کو حق ہوگا. شہید وہ اللہ کے جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دی ہے، وہ سفارش کر سکے گا، باقی کسی کو اللہ کے راستے میں سفارش کا حق ہوگا نہیں. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکے گے. اب دیکھیے یہ تو ایک تو ہیں وہ بت جو لوگ اپنے ہاتھوں سے، جس کے میں مثال دے رہا تھا، ہاتھوں سے بنا کر کھڑا کر کے جناب عبادتیں شروع کر دی، ایک تو وہ طریقہ ہے. یہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جو بڈھسٹ ہوتے ہیں، جو ہندو ہوتے ہیں، جو بدھ مت کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. آپ اگر ان ملکوں میں گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا اتنے اونچے اونچے بت انہوں نے بنائے ہوئے، دیکھ کے بھی انسان کو سخت وحشت ہوتی ہے کہ کیا عذاب ہے. لیکن شرک ہی کی ایک قسم ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی پائی جاتی، ہوتے تو کہنے کو مسلمان ہیں لیکن عقیدے اتنے کمزور ہیں، اللہ پر ایمان اتنا کمزور ہے کہ بات بات کے اوپر بہک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے تھے کہ آیت پر غور کیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے فرمائیے بلاؤ تم اپنے بتوں کو، اپنے معبودوں کو جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنا معبود مانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ایک ذرے کے برابر دنیا کی کسی چیز کے مالک نہیں. آج ہم لوگوں کا ایمان عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا عاملوں کے پاس جاتے ہیں، خود اپنے اعمال کو ہم لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم کون کون سے برے اعمال کر رہے ہیں، ان برے اعمال کے نتائج کیا ہیں اس کو تو ہم دیکھتے نہیں، اور جاتے ہیں کن کے چکروں میں؟ عاملوں کے چکر میں کہ جی فلانے میرے نقصان ہو گیا، بتاؤ میرے پاس جادو تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جادو بھی ہوتا ہے، لیکن میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرفت القرآن کے مصنف دارالعلوم کراچی جس میں ہم لوگ آپ بیٹھے ہوئے اس کے بانی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بڑے سے بڑا جادو، بڑے سے بڑا عمل انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا نقصان انسان کے معاصی اور گناہ انسان کو پہنچاتا. ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہماری آمدنی حلال ہے حرام ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھتے نہیں کہ ہم کسی دوسرے کو اذیتیں تو نہیں دے رہے، تکلیفیں تو نہیں پہنچا رہے، اس کو تو دیکھتے نہیں. ہمارے گھر میں کون کون سی نافرمانیوں کے کام ہو رہے ہیں اللہ کے، اس کو ہم دیکھتے نہیں، اور دیکھتے اس کو ہیں کہ کسی نے ہمارے پر جادو تو نہیں کر دیا، یہ تو نہیں کر دیا، وہ تو نہیں کر دیا. ارے بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اعمال ایسے ہوں جس کے اثرات آپ کے اوپر یہ پڑ رہے ہوں کہ کس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو رہا. اعمال تو انسان کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اصل بربادی لگانے والی انسان کے برے اعمال ہوتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا کہ جو کوئی انسان حرام کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول نہیں فرماتے، جو انسان جھوٹ بولتا ہے فرشتے جو انسان کے پاس ہوتے ہیں اس گناہ اس جھوٹ کی نحوست اور بدبو سے ایک میل دور بھاگ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ لعنت کے الفاظ استعمال فرما رہے ہیں. ایک انسان صبح شام جھوٹ 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 اتنا بولا جاتا ہے ہمارے ہاں تو گناہ بھی شاید نہیں سمجھتا، تو کیا اس کی نحوستیں نہیں ہوں گے؟ اور ان سب کو چھوڑ کر ہم پڑھ رہے ہیں عاملوں کے چکر میں. ایک ہوتی ہیں عملیات قرآن اور سنت کے مطابق، جو علماء اگر عامل ہوں وہ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جی اپنے اعمال کو دیکھا نہیں اور بس جادو ٹونے کے چکروں میں لگ گئے، قبروں کے پاس جا جا کے مرادیں مانگنا، یہ کمزور عقیدے کی بات ہے. طرح طرح کے وظیفے پڑھتے ہیں. آپ یقین مانیے اللہ نے دعاؤں میں جو طاقت رکھی ہے وظیفوں میں طاقت وہ نہیں ہے، عملیات میں وہ طاقت نہیں جو اللہ نے کس میں رکھی ہے، دعاؤں میں رکھی ہے. دعائیں دو طرح کی، ایک ہم اور آپ اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور ایک وہ دعائیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی کہ اس موقع پر یہ پڑھو اس موقع پر یہ پڑھو، مسنون دعائیں. وہ اس میں اللہ نے جو طاقت رکھی، اس میں جو اللہ نے اثر رکھا وہ کسی چیز میں نہیں. میں نے پہلے بھی بار بار اپنے درس میں یہ بات عرض کی کہ ہم دوسروں سے جا کے دعائیں کرواتے ہیں تو کیا ان کا خدا کوئی اور ہے میرا خدا کوئی اور؟ ہم اپنی دعائیں دوسروں سے کیوں کروائیں؟ میرا رب بھی ہے، میرا رب ساری کائنات کا رب ہے، میرا رب تمام مخلوقات کا رب ہے. تو جو میرا رب ہے تو میرا رابطہ اپنے اللہ سے اتنا کمزور کیوں ہے؟ میرا رابطہ اپنے رب سے اتنا کمزور کیوں ہے کہ وہ میری بات نہیں سننا، مجھے دوسرے کے پاس جانا پڑتا؟ اگر میں اس مدرسے میں پڑھتا ہوں جدھر میں بیٹھا ہوں، میں ایک انسان ہوں، میں ایک اچھا طالب علم ہوں، تو میں اپنے استاد سے خود بات کر سکتا ہوں، مجھے چھٹی چاہیے، میرا یہ مسئلہ، میرا وہ مسئلہ، میرا استاد ہے، میرا میں اس کے پاس تعلیم حاصل کرتا ہوں، میں اپنی ہر بات اپنے استاد سے کرنی چاہیے مجھ کو. اگر میں دوسروں کو سفارشی بنا کر لے جاؤں اس کا مطلب نہیں میرا استاد سے رابطہ اچھا نہیں ہے. اگر میری ماں ہے، میرا باپ ہے، میں اپنے دوسرے بھائیوں سے کہوں، بہن سے کہوں کہ جا کے تم میری بات کر کے آؤ، تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب ہے میرا رابطہ کمزور ہے، اپنے رابطے کو ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے رابطے کرنے کے لیے کسی سفارش کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پوری مخلوق سے، ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والا، سب سے بڑا خیر خواہ اللہ ہمارا ہے. یہ تو ہم بیوقوف ہیں، یہ تو ہم نادان ہیں، یہ ہم کمزور ہیں کہ اپنا رابطہ اپنے اللہ سے مضبوط نہیں بناتے. ادعونی استجب لکم، اللہ کا وعدہ ہے، میرے سے مانگو، دعائیں کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. لیکن یاد رکھیے، دعائیں قبول ہوتی ہیں دو چیزوں کے ساتھ، دعاؤں کے دو پر ہوتے ہیں. جیسے جہاز کے دو پر ہیں، ایک پر کاٹ دو جہاز نہیں اڑتا. پرندے کے دو پر ہیں، ایک پر کاٹ دو پرندے کی پرواز نہیں ہوتی. اسی طرح جب دعائیں پرواز کرنے کے لیے ہوتی ہیں، دعاؤں کے بھی دو پر ہوتے ہیں. کتنے پر ہوتے ہیں دعاؤں کے؟ دو. اگر وہ دونوں پر دعاؤں کے لگے ہوئے ہوئے تو دعا کو کوئی نہیں روکتا، دعا سیدھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی. ایک عقل حلال، دوسرا صدق مقال. کتنی ہیں دو پر؟ کون سے دعاؤں کے؟ عقل حلال، صدق مقال. عقل حلال کا مطلب ہے آمدنیاں حلال بناؤ، آمدنیاں حلال کھاؤ، حرام آمدنی کے ساتھ دعائیں قبول نہیں ہوتی. صدق مقال، بات سچی کرو، جھوٹ مت بولو. یہ جھوٹ جو ہے اور حرام آمدنی، کہنے کو یہ دو لفظ ہیں لیکن بے شمار گناہوں کی بنیادیں ہیں. ام الخبائث، ام الذنوب، گناہوں کی ماں ہے یہ. ایک جھوٹ ہزاروں گناہوں کو جنم دیتا ہے، ایک حرام لقمہ ہزار حرام کاموں کو جنم دیتا. تو حدیث شریف میں فرمایا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں، یوں اونچے اونچے ہاتھ اٹھا اٹھا کر، بہت اوپر اوپر، اور کہتے ہیں یا رب یا رب یا رب، یوں کہتے ہیں اے میرے رب اے میرے رب، یوں کر کے دعائیں مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اس سے جا بولو، میں کیسے ان کی دعاؤں کو قبول کر لوں؟ اکلہ حرام، لباس حرام، وطعام حرام، کہ ان کا کھانا حرام، ان کا پینا حرام، ان کا لباس حرام، کا تازہ دعائیں قبول ہو جائیں گی؟ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، دو نمبر کوالٹی کا مال ایک نمبر کر کے بیچنا، سود لینا، رشوتیں لینا، چوریاں کرنا، ڈاکے ڈالنا، مال چھیننا، جو ساری حرام کی قسمیں ہیں سب اس میں داخل ہیں. تو جب یہ بات ہے تو اللہ سے رابطہ تو کمزور ہوگا، اللہ سے کہاں سے رابطہ مضبوط ہوگا. تو ایک یہ جو آیت آئی تو بت پرستوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، لیکن اسی کی ایک قسم مسلمانوں کے اندر رائج ہے جو قبروں سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، نجومیوں، کاہنوں، پامسٹ، ان کے پاس جا جا کر اپنے حال پتا کرتے ہیں. کیا ہمارا یقیدہ نہیں، کیا ہمارا یقیدہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں؟ وہی غیب کا مالک، اسی کو غیب کا علم، کسی کو نہیں غیب کا علم، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو بھی علم نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی باتیں بتلائی وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتائی، آپ نے وہ باتیں بتائی لیکن کچھ ساری نہیں. قرآن کریم نے عقیدہ جگہ جگہ بیان کیا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، غیب کا علم صرف اللہ کو، غیب کا علم صرف اللہ کو، وہ اللہ کی صفت، وہ اللہ کی شان. تو جو لوگ غیر اللہ کے پاس جا کے اپنے حال پتا کرتے ہیں، یہ ہمارے کمزور ایمان کی علامت ہے، وہ بھی اس میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور ہوگی، وہ کہیں گے کیا کہا تھا تمہارے رب نے؟ فرشتے کہیں گے حق کہا تھا، وہو العلی الکبیر، اور اللہ تعالیٰ بہت علی ہے، بلند ہے، کبیر ہے. اللہ، قرآن پاک کی جو یہ آیت ہم نے پڑھی ہیں، قرآن پاک کی آیت کا پہلا جملہ آیا لا یملکون مثقال ذرۃ وما لہم بهما من شرک، یہ جو جملہ آیا قرآن پاک کا، یہ مختلف مشرکین کے مختلف عقیدے تھے، ان عقیدوں کا یہاں بیان ہے. بعض لوگ تو وہ تھے جو ان بتوں کو ہی سمجھتے تھے کہ بت ہی ہماری حاجت کو پورا کریں گے. یعنی خود ہاتھوں سے بت بنائے اور بنانے کے بعد کھڑا کر دیا, کھڑا کرنے کے بعد اب یہ سمجھتے تھے کہ یہی ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں. ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. یہ جو بت تم نے بنائے, ان بتوں کو آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ حاجت پوری کریں گے, ضروریات کو پورا کریں گے, یہ تو زمین و آسمان کے ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی مالک نہیں. وما لہم فیہما من شرک, اور نہ ہی یہ جو بت ہیں یہ اس زمین و آسمان کے اندر ادنا سا بھی کوئی شراکت رکھتے ہیں. وما لہم منہم من ظہیر. بعض لوگ یہ سمجھتے تھے, بعض بت پرستوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ بت جو ہیں یہ حاجت تو پوری نہیں کرتے لیکن اللہ کے مددگار ہیں. بعض لوگوں کی کیا عقیدہ تھا کہ بت حاجت تو پورا نہیں کرتے لیکن اللہ کے نعوذ باللہ کیا ہیں, مددگار ہیں, اللہ کو ان کی مدد کی نعوذ باللہ ضرورت ہے. اس عقیدے کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ اس آیت کو لے کر آیا کہ ما لہ منہم من ظہیر, اللہ تعالیٰ کے یہ کوئی مددگار نہیں ہے, اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کی مدد کی. جو انسان اپنے کھانے میں اللہ کا محتاج, پینے میں اللہ کا محتاج, سانس لے کر یوں اندر گیا اس کو نکال کر باہر لانے میں اللہ کا محتاج, وہ کیا مدد کرے گا اللہ کی. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دے. وہ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اس کے مددگار ہے, اس کی تردید کر دی. بعض ایسے تھے وہ یوں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہ بعض لوگ یہ کہتے تھے, ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ مددگار بھی نہیں ہے, حاجت بھی پوری نہیں کر سکتے, مگر یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ جو بت ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں گے. پہلی قسم کون سی تھی, وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں خالق اور مالک بھی یہی, ہماری ضرورتیں بھی یہ بت پوری کرے گا, اس کی بھی پہلی آیت سے تردید کر دی. بعض سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی مددگار ہیں, اس کی بھی تردید کر دی. تیسرا طبقہ یہ تھا, وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو بت ہے یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دے گا تو ہمارا کام بن جائے گا. قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی کہ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ, اللہ کے پاس کوئی سفارشی نہیں, کوئی اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتا, الا لمن اذن له, مگر جس کو اللہ سفارش کی کیا دے گا, اجازت دے گا. میں نے جیسا عرض کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں بولنا کوئی آسان کام تھوڑا, وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس کی ذات کن فیکون ہے, کون بول سکتا ہے, جس کو اجازت دے گا وہ بولے گا. اللہ کے نبی سفارش کریں گے, بچے جیسے میں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کا انتقال ہو جاتا ہے ماں باپ کے لیے سفارش کریں گے, شہید سفارش کرے گا, حافظ قرآن سفارش کرے گا, یا جس کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے وہی جانتے ہیں وہ دے کرے گا, اور کسی کا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کی بھی تردید کر دی کہ یہ کوئی کام نہیں کر سکتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم, یعنی صورتحال یہ ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی حکم دیتے ہیں, ایک اس آیت کی تشریح میں یہ ایک آتا ہے, روایات آتی ہیں, حدیث شریف آتی ہے کہ بخاری شریف میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی حکم نافذ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسمان میں سے کوئی حکم زمین کے لیے بھیجتے ہیں, تو سب فرشتے خشوع اور خضوع سے اپنے پر مارنے لگتے ہیں, یوں فرشتے خشوع کی وجہ سے اپنے پر مارتے ہیں اور مدہوش ہو جاتے ہیں. جب ان کے دلوں کی گھبراہٹ اور دلوں کی ہیبت اور جلال اللہ تعالیٰ کا کم ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا, ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں, دوسرا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلانی بات فرمائی تھی. یعنی اتنی کیفیت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے مدہوشی کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہا کیا گیا, تو ایک دوسرے کو بتاتے نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. اور مسلم شریف میں یہ تشریح آتی ہے اس آیت کی, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت منقول ہے کہ کسی صحابی سے یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب جب کوئی حکم دیتا ہے تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے تسبیح کرنے لگتے ہیں, ان کی تسبیح کو سن کر ان کے قریب والے جو فرشتے ہیں وہ تسبیح کرنے لگتے ہیں, پھر ان کی تسبیح کو دیکھ کر اگلے والے فرشتے تسبیح کرنے لگتے ہیں. یہاں تک کہ جو فرشتوں کی ترتیب دنیا تک آتی ہے وہ سب لائن سے تسبیح کرنی شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ یہ نوبت آسمان تک پہنچ جاتی ہے. یعنی یوں حکم آیا, نیچے تک تسبیح کرتے ہوئے چلے آ گئے, پھر ان کی تسبیح کو سنتے ہوئے بعد والے بعد والے بعد والے جو آسمان دنیا کے جو فرشتے ہوتے ہیں قریب کے فرشتے, وہ بھی تسبیح کرنے لگ جاتے ہیں. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا بات ہے, ہم جو تسبیح کرنے کو حکم آیا, وہ اوپر والے بتاتے کہ یہ حکم آیا, نیچے والے ان کو نیچے والے ان کو نیچے والے ان کو یہ 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 تسبیح کرو. پھر اللہ کا حکم اس طرح آتا ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. اب اس آیت کو آپ پڑھیے, حتی اذا فزع عن قلوبهم, یہاں تک کہ فرشتوں کی دلوں کی گھبراہٹ جب دور ہوتی ہے, قالو یعنی جب کوئی حکم آیا فرشتے کو گھبرا اٹھے, پریشان ہو گئے, ان کی پریشانی کم ہوئی, قالو تو فرشتے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم, آپ کے رب نے کیا حکم دیا تھا, تو دوسرا فرشتہ کہتے ہیں کہ یہ دیا تھا, وہ کہتے ہیں کہ حق جو کہا حق کہا میرے رب نے, وہ هو العلی الکبیر, اور وہ اللہ وہ ہے جو علی ہے سب سے بلند ہے, کبیر سب سے بڑا. پھر اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی نشانی بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے پوچھئے من یرزقکم من السماوات والارض, تم کو کون رزق دیتا ہے آسمان اور زمین میں. رزق دیکھو, رزق کوئی معمولی بات ہے. ہر علاقے کا انسان اس کا الگ مزاج, ہم کراچی کے لوگ ایک الگ مزاج, افریقہ کے لوگ الگ مزاج, پنجاب کے لوگوں کا الگ مزاج, سرحد کے لوگوں کا, بلوچستان کا الگ مزاج, افغانستان انڈیا کے قرب و جواب, پھیل چلتے چلے جائیے دنیا کے اندر, ہر ایک کو رزق دے رہا ہے. پھر کتنی مخلوقات اللہ کی, ہزاروں لاکھوں مخلوقات, کوئی سمندر میں, کوئی فضاؤں میں, کوئی حشرات الارض مٹی میں, کوئی رزق کماتا نہیں ہے سوائے انسان کے. ہم انسان رزق کماتا ہے, باقی اتنی ہزاروں جو مخلوقات ہیں اللہ کی وہ رزق کماتی نہیں, ان سب کو اللہ رزق دیتا ہے. وہ مشہور واقعہ آتا ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا اپنی بیوی کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے, بالکل لق دق صحرا, سوتا خانہ کعبہ بھی نہیں تھا, وہاں پہنچے اور ان کے بیٹے ساتھ اسماعیل علیہ السلام, سات بیٹے, چھوٹا گود کا بالکل, اللہ کا حکم آیا ملک شام چلے جائے, بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ دیں. اب کہاں چھوڑے, کس کے پاس چھوڑے, لک دک صحرا, روانہ ہو گئے. بیوی آواز دیتی رہی کہ بھی کہاں جا رہے ہیں, وہ چلتے چلے جا رہے ہیں. بیوی نے پوچھا اللہ کا کوئی حکم آیا, تو پیچھے مڑ کر کہاں کہ اللہ کا حکم آیا, اور ملک شام روانہ ہو گئے. آپ اندازہ کیجئے لک دک صحرا میں چھوٹا شیر خار بچہ گود کا اور ایک بیوی اس کو چھوڑ کے روانہ. دل میں خیال آیا کہ میرے بچوں کے رزق کا کھانے کا کیا بنے گا, میرے کھانے کا کیا بنے گا. یہی واقعے کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے جبل طور پہ بلایا, تو بیوی اور چھوٹا بچہ, بیوی اور بالکل گود کا بچہ ساتھ جنگل میں چھوڑ کر حکم آیا کہ جبل طور پہ آ جائیں. یہ جانے لگے تو دل میں خیال ہے کہ میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا. تو یہ واقعہ وہاں پر بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس چٹان کے اوپر عصا مارو, تو چٹان پر عصا ماری, اندر سے دوسری چٹان, چٹان ٹوٹ کے دوسری چٹان نکل آئی, پھر دوسری چٹان کے اوپر عصا ماری تو تیسری چٹان نکل آئی, تیسری چٹان پر عصا حکم آیا کہ مارو, تیسری چٹان پر عصا ماری تو اندر سے وہ چٹان ٹوٹی, تو ایک جانور بیٹھا ہوا اس کے منہ میں ایک پتا تھا, وہ پتا کھا رہا. اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ جو اللہ تین چٹانوں کے اندر کسی مخلوق کو رزق دے سکتا ہے, وہ اپنے محبوب کو اور اپنے نبی کے اولاد کو اور بیوی کو کیا بے رزق کے چھوڑ دے گا. تو اتنی مخلوقات پہ کمانے والی مخلوق صرف کون سی ہے, ایک انسان, باقی سب توقعنا علی اللہ زندگی بسر کرتے, کسی کی زندگی انسان سے زیادہ کسی کی کم, یہ اللہ ہی کو خبر. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے من یرزقکم من السماوات والارض, کون تم کو رزق دیتا ہے آسمان میں اور زمین میں. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجیے اللہ رزق دینے والا کون ہے. اللہ رزق دینے کے اتنے مطلب ہیں, پیسے مل جانا, پھر ان پیسوں سے رزق کا سامان بازاروں سے مل جانا. بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہمیں سامان ہی نہ ملے بازاروں سے, پیسے تو ہیں لیکن مل ہی کچھ نہیں رہا, مل جائے لیکن کھانا ہضم نہیں ہو رہا, یہ بھی تو ہوتا ہے نا بھائی، کھانا بھی ہے، پیسے بھی ہیں، گھر بار بھی ہے، لیکن حلق سے کوئی چیز اتر نہیں رہی، بیماریاں نعوذ باللہ اللہ محفوظ فرمائے ایسی ہیں. تو اللہ نے پیسے بھی دیے، بازار کے اندر سے اللہ نے ہم کو رزق کا سامان بھی دیا، کھانا ہمیں وقت پر بھی ملا اور وہ ہضم بھی ہو گیا. یہ سارا رزق ہے. کوئی ایک چیز نہ ہو تو آپ بتائیے آپ کیا کر لیں گے. بعض اوقات ایسی تکلیف پیش آتی ہے کہ کھانا ہضم نہیں ہوتا، دنیا جہاں کے ڈاکٹر سو سو جتن کر لیں رزق حلق میں جا ہی نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب چیزیں رزق کے اندر ڈال، سب چیزیں رزق میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبھی تو فرمایا کہ بس رزق میں نے دیا، کھلایا بھی میں نے، پلایا بھی میں نے، ہضم بھی میں نے کروایا. تم اتنا کہہ دیا کر دو، اتنا کہہ دیا کرو اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا اللہ آپ کا شکر آپ نے رزق عطا کر، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ دعا مسنون دعا پڑھ لیا کرو. الحمد، ایک اور دعا تھی، الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. اے اللہ تمام تعریف، تمام تعریف اللہ کے لیے، اطعمنی جس نے مجھ کو کھلایا، وسقانی جس نے مجھ کو پلایا، من غیر حول منی ولا قوة، میری کسی طاقت، میری کسی مجال کے بغیر. آپ مجھ کو بتائیے، کبھی سوچئے بیٹھ کر کہ پورا سلسلہ جو انسان کے کھانے پینے کا اللہ نے بنایا، اس میں انسان کا اپنا کیا عمل دخل ہے؟ بتائیے آپ کیا عمل دخل ہے آپ کا؟ کچھ بھی نہیں. نہ رزق کی چیزیں آپ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی، نہ ہاضمے کے اندر آپ کا اپنا کوئی عمل دخل، نہ کمانا. تو اللہ تعالیٰ، یہ تو اس کا ہے. ہم کہتے ہیں ہم کمایا، اللہ کا شکر، اللہ نے ہمیں کمانے کا قابل بنایا، لیکن سب کچھ کر کے تو اللہ ہی نے دیا، ترتیب تو ساری اللہ نے بنا کر دی، صلاحیت بھی اللہ نے دی، عقل بھی اللہ نے دی، کام تو قابل بھی اللہ نے بنایا. کوئی خدا نہ خواستہ اونچ نیچ ہو جائے تو دیکھ لو کیا ہوتا. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بتاؤ، یعنی اس آیت کو اس پس منظر میں پڑھی آپ، کہ بتاؤ کس نے تم کو رزق دیا آسمان میں اور زمین میں، رزق بھی، ہاضمہ بھی، اس کا استعمال بھی، سب چیزیں رزق میں داخل ہیں. بول اللہ، فرما دو، کہہ دو کہ اللہ نے. وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. میں یا تم ہدایت پر ہیں یا گمراہی پر ہیں. یہاں یہ نہیں کہا، دیکھو جب یہ اصول عجیب اس آیت ہے، اس آیت کا پس منظر سمجھیے. یہ آیت یہ بیان کر رہی ہے، مناظرہ ہو رہا ہے غیر مسلموں کے ساتھ اللہ کے نبی کا، آیت اتر رہی ہے کہ ان غیر مسلموں کو یہ باتیں بتاؤ. یہاں آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ دیکھو تم غلطی پر ہو، تم گمراہی پر ہو، جیسے ہمارے یہاں لوگ ایک دم منہ پر مار دیتے ہیں بات کہ تم غلطی پر ہو، آپ نے غلطی کی، تم نے غلطی کی، تم گمراہی پر ہو. اب یہاں اللہ کے نبی یہ 100% حق پر ہیں، اس کے اندر تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. اور جو اللہ کو نہیں مان رہا ہے وہ 100% کس کے اوپر ہیں؟ گمراہی پر ہیں. یہاں آپ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں کہا کہ تم ان کو یوں کہہ دو کہ تم گمراہی پر ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں یا تم میں سے کوئی ہدایت پر ہے اور کوئی گمراہی پر، واضح طور پر ان کو برا مت کہو. یہ ایک اصول بیان کیا بحث و مباحثے کا، کہ بحث و مباحثے میں کسی دوسرے کو ایک دم چڑھائی مت کر دو اس کے اوپر. یقیناً اللہ کے نبی حق پر ہوں گے، اللہ کے نبی ہی تو حق پر ہیں، اور کون حق پر. اور جو باطل ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ یقیناً گمراہی کے اوپر ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا اِيَّاكُمْ مَنْ یا تم لَعَلَىٰ هُدًى، دونوں میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہیں، او فی ضلالٍ، یا گمراہی پر ہیں واضح طور پر. مطلب یہ ہے واضح طور پر دوسرے کو برا بھلا نہیں کہا منہ کے اوپر. یہ ایک اصول بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون. نہیں سوال کیا جائے گا عما اجرمنا، یعنی ہمارے جرائم کا سوال تم سے نہیں ہوگا، تمہارے جرائم کا سوال ہم سے نہیں ہوگا. ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق. اللہ تعالی ہمیں جمع کریں گے آخرت میں، پھر ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں گے انصاف کے ساتھ. وہو الفتاح العلیم. اور اللہ ہی صحیح فیصلہ کرنے والے، جاننے والے، فیصلہ کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ ہے. بس اتنا ہی رہنے دی، وقت پورا ہو گیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون